بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، صدق الله العظيم. قرآن کریم کی آیات میں یہ سورہ فرقان کی جو آخری آیات ہیں ان کو خاص اہمیت حاصل ہے. جس طرح سورۃ المؤمنون نام ہی بتا رہا ہے، سورۃ المؤمنون جس کے شروع میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہاں پر تفصیل سے یہ بتایا گیا ہے، سات آٹھ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ کون حضرات ہیں، کن صفات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں فلاح اور کامیابی کے فیصلے ہوتے ہیں. قد افلح المؤمنون، پھر اس کے بعد بتایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، وہاں پر کچھ صفات بیان فرمائی ہیں. اور یہ بھی قرآن کریم کے حصوں میں ایک اہم حصہ ہے، اگرچہ اس طرح کی اور بھی آیات ہیں قرآن کریم میں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان کی صفات کو بیان کیا ہے، ان کے اعمال کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. وہ تو تفصیلی ہے، لیکن گزشتہ دنوں میں جو ہمارا عنوان چل رہا تھا اخلاق حسنہ کا، تو اس عنوان کی مناسبت سے یہاں پر جو نام بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو بندے پسند ہیں، جن کی صفات جو آگے بیان کی جائیں گی تو آگے ہوں گی، لیکن نام ان کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نام رکھا عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے. اللہ تعالیٰ لفظ اللہ بھی استعمال نہیں فرمایا، رحمان استعمال فرمایا. اور ان دونوں کو اگر ہم ملائیں تو وہی کل والی بات آ جائے گی، رحمان رحمت والی صفت، ہمدردی لوگوں کے ساتھ مہربانی، خیر خواہی، الراحمون یرحمہم الرحمن، وہی بات آ جاتی ہے. جب رحمان کے بندے ہیں تو رحمت والی صفت بھی تو ہوں ان میں، ورنہ کیسے رحمان کے بندے ہوئے؟ اور وہ ہوں بھی کیسے؟ عباد ہوں، عباد الرحمن، وہی عبدیت والی صفت جس کو بیان کیا گیا ہے. تمام اخلاق حسنہ کے جس کا تذکرہ آیا تھا کہ اخلاق حسنہ جو ہیں وہ اصل کے لحاظ سے اس کا تعلق دل سے ہے، لیکن انسان کے ظاہر سے وہ نظر آتا ہے. اصل کے لحاظ سے اس کا تعلق دل سے ہے. تو دل میں اگر اچھی صفات انسان میں ہیں، اوصاف حمیدہ انسان کے اندر ہیں، صفات حمیدہ، تو پھر ظاہر میں بھی انسان لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے گا، معاملات اچھے ہوں گے، خیانت نہیں کرے گا، سچ بولے گا وغیرہ، صفات ظاہر ہوں گی. تو اصل کے لحاظ سے اس کا تعلق دل سے ہے. تمام جو بری صفات دل میں ہوتی ہیں، 10 سے زیادہ بیان کی گئی ہیں، بعضوں نے 13، بعضوں نے زیادہ بیان فرمائی ہیں، ان تمام کا اگر خلاصہ اور نچوڑ نکالیں تو تکبر آ جاتا ہے، جس کو ام الامراض کہا گیا، بڑائی اور تکبر. اور تکبر کی ضد اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے تواضع. اخلاق حسنہ میں سب سے اونچی صفت جو ہے وہ تواضع ہے، اور اخلاق سیئہ میں سب سے بری صفت جو ہے وہ تکبر ہے. یہی وہ چیز ہم شروع سے دیکھیں. سب سے پہلا واقعہ دنیا میں جو پیش آیا، بلکہ دنیا کے میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام، انسانوں میں سب سے پہلے انسان کے ساتھ جو پیش آیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، اور اس کے آپ صلی اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابلیس کا واقعہ، ایک طرف تکبر ایک طرف تواضع، دونوں کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کچھ احکامات رکھے، یا رب قبول ہے، غلطی ہو گئی، توبہ کی، اتنی توبہ، حالانکہ غلطی خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نسیہ، ولم نجد له عزما، نسیہ، بھول گئے تھے، نسیان تھا وہ. ہمارے لحاظ سے ہم اگر سوچیں کہ ایک انسان ایک گناہ کو گناہ سمجھنے کے باوجود کتنی مرتبہ غلطی کر لیتا ہے اور گناہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھول گئے تھے، نسیان تھا وہ، لیکن اس پر عتاب کتنا سخت ہوا. اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہ نہیں کہ یا اللہ اب غلطی ہو گئی، بس غلطی ہو گئی اب ختم، اب بہت یعنی اب بھول ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی، نہیں، توبہ کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، توبہ کرتے رہے. یہی چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت جب دل میں بیٹھ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مقابلے میں ہر چیز قبول ہے، ہر چیز تسلیم ہے. وہی تواضع کی اصل بنیاد ہے. اور اس کا مقابل ابلیس، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مفصل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اس کو بیان فرمایا. تو یہ بہرحال بنیاد ہے، اخلاق حسنہ کی بنیاد تواضع پر ہے، اور اخلاق سیئہ کی بنیاد وہ اصل تکبر پر ہے. یہ چیز اگر ہو اصل کے لحاظ سے، جیسے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو حدیث کے لحاظ سے، فقاہت کے لحاظ سے، اور باطن کے لحاظ سے عجیب کمالات عطا فرمائے تھے. فرماتے ہیں جہاں پر کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے. جہاں دنیا کے حالات تو دیکھتے ہی ہیں، یہاں پر جو چیز ملتی ہے، کہیں سفر میں انسان جاتا ہے، وہاں والے کہتے ہیں یہاں سے یہ چیز لے آنا. انسان وہاں جاتا ہے، حرمین جاتا ہے، اچھا وہاں پر اچھا زمزم وہاں کی خاص چیز ہے، آتے ہوئے اچھا ٹھیک ہے زمزم لے کر آنا ہے، وہاں کی کوئی خاص چیز ہے وہ لے کر آنی ہے. ایک باغ میں جانا ہوا، مدینہ منورہ کی خوبی تو اصل باغات ہیں، اب تو وہ عمارتوں میں اور انسان اسی میں پھنس جاتا ہے، اور ظاہر ہے وہ حرم کے پاس گیا ہے انسان تو وہی نظر آئے گا اطراف میں، لیکن چلو ٹھیک ہے حرم کے لیے گئے ہیں، انسان حرم میں بیٹھ جائے، لیکن وہاں اصل کھجور کے باغات ہیں، جو اصل وہاں کی پرانا طرز اور پرانا انداز اور اصل جو وہاں کی رونق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشارت دی گئی تھی، جو خبر دی گئی تھی کہ آپ ایسی جگہ ہجرت کر کے جائیں گے جہاں کھجور کے باغات ہوں گے، جو گزشتہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ایک باغ میں جانا ہوا. اب وہ تاریخ میں سیرت کی بعض کتابوں میں واقعہ ملتا ہے، اس کی تحقیق واللہ عالم کیا حقیقت ہے. ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ میں آپ کو سچا نبی مان لوں گا اگر آپ یہ آپ اگر آپ کھجور کے درخت ایسا کریں کہ بیج ڈال دیں اور ایک دن میں کھجور بھی اگائے، اس پہ درخت بھی آ جائے. اب ایسا معجزہ طلب کیا، عام طور سے ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب کیا ہوتا تھا، معجزہ دکھانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسے عام طور سے انبیاء کی شان ہوتی ہے. اب یہ واقعہ تاریخی ہے، ہم اس کو حدیث کی حیثیت سے نہیں قبول کریں گے، صحیح ہے غلط ہے واللہ عالم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیج ڈال دیا، اس کو خطرہ ہوا کہ واقعتاً یہ درخت اگ جائے گا، اس لیے کہ وہ تو جانتے تھے، یہود تو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن میں بار بار آتا ہے. اس کو خطرہ ہو گیا کہ اگر یہ درخت نکل آیا تو مجھے اسلام قبول کرنا پڑے گا، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. چیلنج تو کر دیا. اس نے کیا کیا، رات میں گیا اور رات میں جا کر وہ بیج نکال دیا، بیج کو نکال دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ دوسرے دن درخت بھی تھا اور اس پر کھجوریں بھی تھیں. یہ واقعہ تاریخ میں ملتا ہے، تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے. ایک باغ میں جانا ہوا، وہاں پر کھجوریں ہیں جس میں بیج نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہ اسی درخت کی نسل ابھی تک چلی آ رہی ہے کہ اس میں وہ درخت کھجور اگتی ہے لیکن اس میں بیج نہیں ہوتا، ہیں ایسی کھجوریں ہیں جس کے بیج نہیں ہوتے. میں نے یہ سوال کیا کہ اگتی کیسے ہیں پھر، آج بیج ہی نہیں ہے تو پھر وہ اگتی کیسے ہیں؟ بہرحال کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، وہ کھجور ہی کو ڈالتے ہیں اور اس کا درخت اگ جاتا ہے، جو بھی طریقہ ہو اس کا، لیکن بہرحال ایسی کھجوریں وہاں پر ملتی ہیں اور اس کی تاریخ وہ بیان کی جاتی ہے اور واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. بہرحال بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا فرماتے ہیں تو یہ تواضع جو ہے یہ اصل بنیاد ہے. اخلاق حسنہ کی بنیاد جو ہے وہ تواضع پر ہے، اور اخلاق سیئہ کی بنیاد جب انسان ضد پر آ جاتا ہے، بات ماننی نہیں ہے، تو پھر کوئی اس کو منوا نہیں سکتا. پھر ابلیس وہی تھا کہ اسے معلوم تھا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایک خصوصی معاملہ ہے، اعزاز کا معاملہ ہے، اور صرف جھک جاتا تو بہت کچھ اس کو حاصل ہو جاتا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بڑی کام کی باتیں، نقطے کی باتیں بیان فرماتے ہیں. کام کی باتیں تو خیر ہمارے یعنی ان کی خاص طور پر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں بڑی عجیب ہی ملتی ہیں. فرماتے ہیں کہ ابلیس میں چار عین تھے، چوتھا پانچواں نہیں تھا، وہ عالم تھا، علم بہت تھا اس کے پاس، اور یہ بات صحیح ہے کہ علم بہت تھا اس کے پاس، تو عالم بھی تھا، عابد بھی بہت تھا، عبادت بھی بہت کی اس نے، اور سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ وہ فرشتوں کی مختلف علاقوں اور جماعتوں میں وہ یعنی عبادت گزار کے نام سے وہ معروف تھا، فرشتوں میں بھی وہ معروف تھا کہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، تو عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، اور تین عین تھے، چوتھا نہیں تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، اور عارف بھی تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان اس کو حاصل تھی۔ دلیل کیا؟ فرماتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ معرفت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اسے اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہاں سے نکل جاؤ، اخرج منہا فإنک رجیم، اسی وقت دعا مانگ رہا ہے، حالانکہ انسان کی عام سوچ کیا، نہیں نہیں ابھی غصے میں ابھی نہ مانگو، جب ذرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر مانگیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ انسانوں والی صفت نہیں ہے غصے کی کہ ابھی غصے میں ہے تو ابھی نہیں دیں گے، نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور ہی ہے، وہ معرفت تھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی معرفت کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا تھا، عارف تھا، اسی لیے اسی موقع پر اس نے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے دعا بھی کافی حد تک قبول فرمائی، پوری پوری نہیں کہ اچھا مرنے سے بچ جائے، مانگا یہ تھا کہ الہی من یبعثون، تاکہ موت کی تکلیف سے بچ جائے، وہ جانتا تھا کہ موت کی تکلیف ہے، الہی من یبعثون، فرمایا ٹھیک ہے مہلت تو ہے لیکن مرنے تک، مرنے کے بعد زندہ ہونے تک نہیں، ہاں مرنے تک، موت سب کو آنے والی ہے۔ قال انذرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين، لیکن الى يوم الوقت المعلوم، الى يوم يبعثون نہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ تین عین اس میں تھے، اللہ کا علم، علم بھی تھا اس کے پاس بہت زیادہ، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، اور عارف بھی تھا، لیکن بس عاشق نہیں تھا، چوتھے عین کی کمی تھی۔ اگر اللہ کے ساتھ عشق اور محبت والا تعلق ہوتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا۔ یہ ہمارے لیے سبق کی بات ہے کہ علم اور اس کے ساتھ عبادت اور اس کے ساتھ پھر معرفت کافی نہیں ہے، اس سے آگے جو صبح کی تعلیم میں بار بار جس کی تاکید آتی ہے، بار بار تاکید آتی ہے کہ محبت اور عشق یہ ایک اہم چیز ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے انسان دوسرے کی صفات اپنے اندر جذب کرنا اور حاصل کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ تو صبح کی تعلیم میں جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اور قولاً جو صحابہ کو تعلیم دی وہ یہی تھا۔ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، تو یہ ہوا کہ اچھا کھانے کا کچھ نظم کرتے ہیں، کسی نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بکری ذبح کر لیتا ہوں، ایک نے کہا اچھا میں کچھ اور انتظام کر لیتا ہوں، کسی نے کہا میں یہ کر لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا لکڑیاں میں جا کے جمع کر لیتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ نے یہ کام ہم کر لیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے تم لوگ خوشی سے کر لو گے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کے درمیان اس طرح رہوں جیسے اپنے آپ کو ایک ممتاز اور الگ حیثیت کے ساتھ میں پیش کروں، میں تم لوگوں کے ساتھ گھل مل کے تمہاری طرح رہنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک عجیب، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی اور صحابہ کو آپ سے جو تعلق تھا، لیکن نہیں، اپنے آپ کو اسی طرح، شروع دور وہ تھا جنہوں نے حدیثیں پڑھی ہیں اور سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو بالکل کوئی الگ، کوئی نمایاں، کوئی حیثیت ہوتی ہی نہیں تھی۔ اجنبی کوئی شخص آتا تھا تو بس گل مل کے اس طرح بیٹھے ہوتے تھے، کوئی اجنبی شخص آتا پوچھتا کہ من محمد فیکم، تمہیں محمد نام کے کون ہیں؟ اجنبی ہے چونکہ مسلمان نہیں ہے تو محمد نام سے، من محمد، تو بتاتے تھے اچھا یہ ہیں، اچھا یہ ہیں۔ پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار درخواست کیا رسول اللہ آپ اجنبیوں کو پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے، ذرا سا تو کچھ، تھوڑا سا کچھ آپ کے لیے اونچی جگہ بنا دیں۔ تو پھر کیا تھا، ذرا سا مٹی ہی کو اونچا کر کے ذرا سا اونچی جگہ بنا دی تھی کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، آنے والا پہچان لیتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی نمایاں حیثیت نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی قولاً بھی صحابہ کی یہی تعلیم فرمائی تھی۔ اور قرآن کریم نے اگر ہم دیکھیں کہ عام طور پر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کوئی عمل جب انسان کرتا ہے اس پر مؤاخذہ ہے، قرآن کریم میں یہ کبر، بڑائی، ایسا عمل قرار دیا ہے کہ اس کے بارے میں تو دل میں ارادہ کرنے ہی کو برا کہا گیا ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا، لَا يَعْلُونَ، جو عربی جانتے ہیں، کہ جو بلند اپنے آپ کو بلند کرنا نہیں چاہتے, نہیں بلند کرتے نہیں, بلکہ اپنے آپ کو بلند کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے. لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا. اس پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کا صرف ارادہ بھی اس پر مؤاخذہ ہو سکتا ہے, چاہنے پر بھی مؤاخذہ ہو سکتا ہے کہ دل میں طلب کیوں آئے ایسی چیز کی. یہ بڑائی, یہ تکبر, آگے بڑھنا. تلک الدار الآخرہ, آخرت کے مقامات تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں بڑا بننا چاہتے بھی نہیں ہیں, اپنے آپ کو مٹانا چاہتے ہیں, پیچھے رکھنا چاہتے ہیں, نیچے رکھنا چاہتے ہیں. جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ درخت کی اگر اصل دیکھیں تو بیج ہے, اور بیج کو اگر ہم زمین کے اندر دبائیں گے نہیں, زمین میں جب اس کو مٹا نہیں دیں گے, اندر نہیں ڈال دیں گے, تب تک وہ درخت کی شکل بننا شروع ہی نہیں ہوگا. بیج کو اگر اوپر اوپر کے نہیں نہیں اندر تو نظر ہی نہیں آئے گا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ بھی ہے. تو اچھا اس کو اوپر رہنے دو, تو اوپر وہ بیج ہی کی شکل میں رہے گا, اتنا ہی رہے گا. لیکن جب اس کو زمین میں دبا دیا جاتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے, شروع میں تو دب گیا, کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر کوئی چیز بھی ہے, آہستہ آہستہ تھوڑا سا نکلے گا, وہ بھی ایسا کہ اس کو کوئی پیر رکھ دے تو وہ دب کر ختم ہو جائے. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھلدار درخت اور بڑا درخت, اور اس سے پھل اور اس سے کئی لوگوں کو نفع حاصل ہوتا ہے. یہی چیز اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مٹانا ہے, اتنا مٹانا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو. باقی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے گا تو ظاہر کر دے گا, ورنہ ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اسی طرح رہنے دو. بیج کو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ اسی طرح رہے گا زمین کے اندر, ٹھیک ہے, اسی میں اس کے لیے عافیت ہے, اوپر رہتا تو لوگ اس پر پیر رکھتے, اندر محفوظ ہے. لیکن اگر اللہ چاہیں کہ اس سے نفع عام ہو تو درخت کی شکل اس کو دے دیتے ہیں, اس سے پھل آنا شروع ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنا ہے تواضع کو. من تواضع للہ رفع اللہ, جب کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتے ہیں, لیکن شرط یہ کہ تواضع کے ساتھ للہ ہی ہو, اللہ کے لیے ہو. اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں, ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے, تین باتیں بیان فرمائی گئی ہیں اور تینوں باتیں ہمارے ایمان کا ایک امتحان ہیں, تینوں باتیں ہمارے ایمان کا امتحان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما نقصت صدقۃ من مال, عربی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ تاکید معلوم ہوتی ہے, ما نقصت صدقۃ من مال, کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا. ایسا ہوتا ہے کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی, یہ بھی بات واضح ہے, کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا. اگر انسان صدقہ دیتا ہے تو مال میں کبھی نہیں آتی اس کی وجہ سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد ہے, ہمارا ایمان کا امتحان ہے. ہم حسابات دیکھیں گے, صدقہ دیا تو اتنا کم ہوا, یہ تو کم ہوا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں, یہ کمی نہیں ہوئی ہے. کیسے کمی نہیں ہوئی؟ ہمارے حسابات چاہے نہ چلتے ہوں, لیکن یہ تو دنیا نے دیکھا کہ جنہوں نے جتنا صدقہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ہی دیا. دنیا میں ایک دنیا کا نظام ہے, عام اگر ہم تجربات کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ دنیا میں جو چیز جتنی زیادہ استعمال میں آتی ہے اتنا زیادہ اس کا وجود بڑھ جاتا ہے. جو جانور سب سے زیادہ ذبح کیا جاتا ہے اتنا زیادہ اس کا وجود ہے, چاہے اس کے اسباب جو بھی ہوں, ذرائع جو بھی ہوں. لوگوں نے کہا کہ گھوڑا اگر ذبح کرنا شروع کر دیا تو کم ہو جائے گا. حلت حرمت کا مسئلہ اپنی جگہ وہ ہے نہیں ہے, بہرحال حلال ہے اور مکروہ ہے نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ وجہ ہمارے استاد تھے جب پڑھاتے تھے تو فرماتے تھے کہ بعض علماء نے جو وجہ بیان کی ہے کہ گھوڑے کو ذبح کر دیں گے تو گھوڑا تو اس کا وجود کم ہو جائے گا, ان کا یہ وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی. اور بات بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ جو چیز جتنی زیادہ استعمال میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا وجود اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ تو تجرباتی چیز ہے, بالکل نظر آنے والی چیز ہے. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل عطا کر دے گا. ہاں کس طریقے سے, کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا. کبھی انسان پر کوئی بہت بڑا خرچہ آنے والا تھا, اس نے صدقہ دے دیا, صدقہ دینے کی وجہ سے وہ خرچہ رک گیا, انسان کو نہیں پتا کہ وہ آنے والا تھا, اس لیے کہ انسان حالات سے واقف نہیں ہے. تو یہ مال کی برکت ہے کہ صدقے کی وجہ سے وہ بڑا خرچہ رک گیا, ورنہ وہ بڑا خرچہ آ جاتا, کچھ پتہ نہیں, کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا, کہیں کیا ہو جاتا. ہم دنیا کے حالات دیکھتے ہی ہیں, بےچارے وہ لوگ جنہوں نے زندگی بھر مال جمع کیا, جمع کرتے رہے اور کماتے رہے, اور جنہوں نے مکانات تعمیر کیے, کبھی کبھی ہمارے لیے یہ عبرت کے واقعات ہو جاتے ہیں کہ زلزلہ آیا اور پورا تباہ سب ختم ہو گیا، اور چند منٹ بھی نہیں لگے کہ جتنا دنیا زندگی بھر میں جمع کیا تھا سب بالکل زیرو پہ آ گیا، اب اس کے جو ملبہ ہے اس کو اٹھانے کا خرچہ اوپر سر پر آ گیا، ایسے حالات ہوتے ہیں. بہرحال یہ صدقات، اس کی وجہ سے مال میں ظاہراً تو کمی نظر آتی ہے ہمیں، لیکن حقیقت کے لحاظ سے اس کی وجہ سے باقی جو مال ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، اور بہت سی آفات اور بہت سے زائد ہونے والے خرچوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیتے ہیں. ما نقص صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو، حدیث کی تین اجزاء ہے. دوسرا جز، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کی، کسی بندے، ما زاد اللہ عبدا بعفو، کسی بھی بندے کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اور زیادہ عزت میں. بہت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو معاف کرنے کی وجہ سے ظاہراً ایسا لگتا ہے اچھا انتقام بھی نہیں لیا، وہ سامنے والے نے اتنا کہا یا کچھ کہہ ہی نہیں سکا، اس کو تو جواب دینے ہی نہیں آتا، ہمارا معاشرہ تو یہی بتائے گا ہمیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاف کر دو، کوئی بات نہیں معاف کر دو. معاف کرنے کے نتیجے میں ظاہراً تو ایسا لگے گا کہ اچھا ہم ہار گئے، لیکن ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بہت سی ہار انسان کے لیے جیت بن جاتی ہیں. یہ ایک اہم چیز ہے، بہت بڑی زندگی کا ایک اصول ہے کہ ہمارے لیے بہت سی مرتبہ ہار جو ہے ظاہری طور پر وہ جیت کا سبب بن جاتا ہے. صلح حدیبیہ اس کی مثال بالکل واضح ہے، صحابہ سب دیکھ رہے تھے کہ اچھا اتنی بڑی ہار، اتنی بڑی ذلت ہم محسوس کر رہے ہیں اپنے اندر کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے تھے اور مکہ والوں کا اصول ہی نہیں ہے کہ کسی عمرے میں جانے والے شخص کو روکنا، وہ مجرموں کو بھی، ہر طرح کے دشمنوں کو بھی آنے دیتے تھے اور وہاں قتل و قتال ہوتا ہی نہیں تھا. یہ حضرات گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، آپ نے سچا خواب دیکھا ہے، عمرے کے لیے جانے والے تھے، یہ کیوں روک رہے ہیں؟ روکنے کی ان کا کوئی حق نہیں ہے، ہم جائیں گے، یہ جو کرنا چاہیں ہم روکنا چاہیں روکیں، ہم تو عمرہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہمیں ابھی تو واپس جانا ہے. بڑا سخت امتحان تھا، مورخین نے اور اہل سیر نے یہ لکھا ہے کہ ایک طرف تو اس سے ایک سال پہلے تقریباً یہ خندق کا واقعہ پیش آیا تھا. خندق کا واقعہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے، اور اس وقت جو ظاہری طور پر جو گھبراہٹ تھی، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس جاءت کم جنود، کئی لشکر ہر طرف سے، احزاب فوجیں اور جماعتیں آ گئیں، اس جاءت کم جنود فارسل علیہم ریحا وجنود لم تروها، اور اس وقت کا حال کیا تھا، اس جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، ہر طرف سے گھیر لیا تھا، واذ زاغت الابصار، انسان گھبرانے کی وجہ سے ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا، واذ بلغت القلوب الحناجر، ایسا لگ رہا تھا کہ کلیجے باہر آ جائیں گے، ایسا خوف کا عالم تھا. بہت سخت امتحان تھا، لیکن وہ امتحان پھر بھی ظاہری اور جسمانی تھا، اور اس وقت بھی جو صحابہ مضبوط ہیں ان کے دل میں تو اطمینان تھا، اور وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کے دل میں تو اور یقین بڑھ گیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ مشکل وقت آئے گا اور کامیابی تم لوگوں کو ملنے والی ہے، وہ تو انہوں نے اس کو قبول کیا. لیکن یہ صلح حدیبیہ کا امتحان، یہ اس سے زیادہ سخت امتحان تھا. ہم جیسے لوگوں کے لیے تو اچھا ٹھیک ہے، جنگ نہیں کرنی پڑے گی، ذرا عافیت رہی. ہم جیسے لوگ تو جنگ نہیں کرنی پڑی، چلو عافیت رہی، چلو لڑائی نہیں ہوئی، نہ کوئی زخمی ہوا، نہ ہمیں تلوار اٹھانی پڑی، چلو عافیت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لحاظ سے انتہائی درجے کی اپنی ذلت وہ محسوس کی کہ یہ کیا کہ ان کے سامنے، اہل باطل کے سامنے ہم حق پر ہوتے ہوئے کیوں اتنا زیادہ دب رہے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ فتح مکہ ہو گیا. یہی تھی کہ ہار، ظاہری طور پر ہار بہت سی مرتبہ انسان کے لیے بہت بڑی جیت کا ذریعہ بن جاتی ہے. بہرحال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اب بیتی میں تو اس کی بعض واقعات بھی نقل فرمائے ہیں کہ ہمارے بعض ایسے حضرات تھے جن کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ اختلاف تھا، ظاہر خاندان کے لوگوں میں اور علاقے کے لوگوں میں ہوتا ہے کبھی، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک اور اچھا تعلق ہی رہا، اور نتیجے میں فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے تجربہ دیکھا، اور اس حدیث کو میں نے عملاً بھی دیکھ لیا، نتیجے تجربے کے لحاظ سے بھی دیکھ لیا کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملات تھے میں نے ان کے ساتھ معاملہ اچھا کرنے کی کوشش کی، آخر میں جا کر وہ انتہائی درجے کے تعلق رکھنے والے اور معتقد بن گئے تھے. پر یہ حالات ہوتے ہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے اور قرآن نے بھی یہی فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ بہتر سے بہتر طریقہ اور اچھے سلوک سے پیش آؤ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ کأنہ ولی حمیم، جس کے ساتھ تمہاری دشمنی کا معاملہ ہے تم اچھے سے اچھا سلوک کرتے رہو. وہی کل والی بات کہ برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. اچھے سے اچھا سلوک کرتے رہو، نتیجے کے لحاظ سے ہوگا یہ کہ وہ تمہارا دل سے تمہیں ماننے والا بن جائے گا. کأنہ ولی حمیم، بلکہ ظاہری طور پر بھی تمہارا حمایت کرنے والا، جیسے گہرا تعلق رکھنے والا دوست ہوتا ہے اس طرح بن جائے گا. بہرحال یہ ہے کہ روایت کا حدیث کا پہلا حصہ ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ کسی مال میں کمی واقع نہیں کرتا. روایت کا حدیث کا دوسرا حصہ ہے وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے کو بھی معاف کرنے کی وجہ سے اگر بڑھاتے ہیں تو عزت ہی میں بڑھاتے ہیں، یہ اس کی ذلت نہیں ہے، چاہے ظاہراً وہ اپنی ذلت محسوس کرے تھوڑی دیر کے لیے. اور آخری حصہ ہے وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کوئی بندہ اللہ کی خاطر تواضع اختیار نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں. یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب انسان کو کسی کو اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. یہ ایک نظام ہے. متکبر کی مثال بعض علماء نے بیان فرمائی ہے جیسے ایک شخص ہو کسی پہاڑ کے اوپر، اونچائی پر ہو، اور اونچائی پر سے وہ لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کو ایسا لگ رہا ہے دیکھو میں اتنا بڑا، وہ چھوٹے چھوٹے لوگ نظر آ رہے ہیں اس کو، اس لیے کہ دور سے دیکھ رہا ہے، اونچائی سے دیکھ رہا ہے. کوئی انسان اونچائی سے دیکھے یا پلین میں سے کبھی نیچے دیکھے تو گاڑیاں بھی چھوٹی 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 گاڑیاں نظر آتی ہیں، تو انسان پہاڑ پر سے اگر دیکھتا ہے کسی نیچے کسی شخص کو تو نظر آئے گا اچھا لوگ چھوٹے چھوٹے ہیں، سمجھتا ہے دیکھو میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹے ہیں. لیکن نیچے والے لوگوں کو بھی کبھی اس کا حال یہی نظر آتا ہے کہ دیکھو ہم سب بڑے ہیں، یہ کتنا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے. تو یہ متکبر کی مثال ہے کہ اپنے آپ کو وہ سمجھ رہا ہے بڑا لیکن حقیقتاً لوگوں کی نظروں میں وہ چھوٹا ہی سمجھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح فرمایا اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، سب سے بڑی فتح جس کو کہا جائے گا، سب سے بڑی فتح، ٹھیک ہے فتوحات اور بھی تھیں، غزوہ بدر بھی تھا اور اس کے بعد احزاب بھی اور مختلف فتوحات تھی، لیکن فتح مکہ کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اپنی جگہ ہے. اور قرآن نے بھی اس پر پھر آگے جو نتائج مرتب فرمائے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے بعد تو لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، فوجیں فوج در فوج اسلام میں آتے رہے. تو فتح مکہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور بھی قرآن کی دوسرے صورتوں کا بھی ذکر ملتا ہے، تلاوت فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے، بالکل جھکا ہوا، اتنا زیادہ جھکا ہوا کہ فرماتے ہیں کہ وہ آگے جو جس لکڑی پر جو کجاوا ہوتا تھا اس کی لکڑی ہوتی تھی اس کے ساتھ آپ کا سر لگنے لگتا تھا، اس طرح جھکے ہوئے ہیں کہ کہیں فاتحانہ انداز سے سینہ نکال کر میں اندر نہ جاؤں. نہیں نہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ فتح دی ہے، تو اس طرح سر جھکاتے ہوئے جا رہے ہیں. اس موقع پر ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اتنا بڑا فاتح ہے اور میں ان سے بات کرنے آ گیا اور کوئی درمیان میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، کوئی محافظ نہیں، کوئی جیسے ہوتے بادشاہوں کے پاس تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بات کرنے آیا، گھبرانے لگا، کانپنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا کہ کیوں گھبراتے ہو، کیا بات ہے، ہون علیک ہون علیک، فانما انا ابن امراۃ من قریش کانت تاکل الخدید، کیا تم مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، میں تو ایک قریش کی ایک عورت، یہی مکہ والا تھا، قریش کے خاندان کا ایک تعلق رکھنے والا ایک شخص ہوں اور ایسی عورت کا ایک بیٹا ہوں کہ اچھا اس کے پاس تازہ گوشت، جیسے اس زمانے میں بادشاہوں کے یہاں وہ جو حاکم ہوتے تھے بڑے لوگ ہوتے تھے تازہ گوشت ذبح ہوتا تھا، قدید گوشت کو خشک کر کے، ایسے کہ فریزر کا تو دستور تھا نہیں، تو جب فریزر نہیں تھے تو گوشت ایک دن کے بعد تو وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو خشک کر کے چھوٹے ٹکڑے کر کے خشک کر کے رکھ لیتے تھے، قدید کہا جاتا تھا اس کو. تو یہ عام غربا کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ قدید کھاتے تھے، مالداروں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ تازہ گوشت کھایا کرتے تھے. تو فرمایا کہ دیکھو تم کیا سمجھ رہے ہو، میں تو قریش کی ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں اور ہمارے گھر میں تو وہی سوکھا اور سوکھا خشک کیا ہوا گوشت جو ہوتا تھا وہی ہم کھایا کرتے تھے، میں کوئی فکر کی گھبرانے کی بات نہیں، جو بات کرنی ہے بات کر لو، ہونا علیک فنی رست و ملک، میں بادشاہ نہیں ہوں، انما انا ابن امراۃ من قریش کانت تاکل الخدید. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی. بیعت فرماتے تھے تو بعض موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص تاکید فرماتے تھے کہ دیکھو کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا. ہم عام طور سے اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں سوال نہیں کرنا یعنی کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے, یعنی پیسے, ہمارے ذہن چونکہ پیسے اور مال تو ہمارے ذہنوں میں وہ بات آتی ہے. لیکن صحابہ نے اس کو سمجھا تھا اصل مفہوم کے اعتبار سے کہ کسی سے سوال نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ہے کسی کو نہیں کہنا, اپنا کام خود کرنا, یہ اصل تعلیم تھی, اپنا کام خود کرنا. یہ وہ صحابہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بیعت میں یہ کلمات کہلواتے تھے کہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا ہے. اب وہ اونٹ پر سوار ہیں, اونٹ جنہوں نے دیکھا ہے اونٹ پر جب بیٹھتے ہیں تو اونٹ کس طرح کھڑا ہوتا ہے, پہلے ایک طرف سے اونچا ہوگا پھر دوسری طرف سے, اس کو بٹھانے میں بھی ذرا دیر لگتی ہے. ہماری طرح نہیں کہ اچھا گاڑی میں بیٹھے ہیں تو اچھا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے, اونٹ کو تو بٹھانا پڑتا ہے پھر اس پر سے انسان اترے گا, ذرا دیر لگتی ہے. اونٹ پر سوار ہے اور کوڑا زمین پر گر جاتا ہے تو اب کوئی شخص وہاں سے صرف اٹھا کر دے دے گا, کوئی مشکل کام نہیں ہے, دینے والے کو کوئی مشقت نہیں ہوگی. لیکن ان صحابہ کا حال یہ تھا کہ اگر کوڑا گر جاتا اپنے اونٹ کو بٹھاتے تھے, نیچے اترتے تھے, وہ کوڑا لیتے تھے پھر اس پر بیٹھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ کسی سے اپنے کام نہیں کہ خود اپنے کام خود کرنے ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ دوسروں سے کام نہ لو, اپنے کام خود کرو. اور ہمارے اکابر میں, ہم اسلاف میں جب یہ اس کے نمونے ہم دیکھتے ہیں تو واقعی وہی چیز چلتی رہی ہے. ہمارے اسلاف سے خیر واقعات تو خیر پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اگر مثالیں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات کرنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کسی کو کہتے جا کر بلا کر لے آؤ, سفر کا موقع ہے تو بلا کر لے آتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنے نکلے, کہاں ہیں خالد بن ولید رضی, اچھا ان کی سواری کہاں ہے, ان کے ٹھہرنے کی جگہ کہاں ہے, تلاش کر رہے ہیں. اور خیر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر لیا, ان کی جگہ ان کے پاس پہنچے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مزاج تھا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرتے تھے. یہی چیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جذب فرمائی تھی. ایک موقع آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. اس زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہیں کسی نے دعوت کر دی. اوکے, اچھا ٹھیک ہے, عثمان رضی اللہ عنہ کی دعوت ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بلا لیتے ہیں, ان کی بھی دعوت, چونکہ یہ بالاتفاق عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آتا ہے, تو سب مانتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلانے کے لیے وہ شخص گئے تو وہ کیا کر رہے تھے, یخبط اباعر لہ, حدیث میں آتا ہے کہ اپنے اونٹوں کے لیے پتے نکال کر ان کو اونٹوں کو پتے کھلانے کے لیے اس کام میں لگے ہوئے تھے. یعنی اس وقت ان کا جو مقام تھا, آج دنیا میں ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اس وقت آج کل کے حالات کے لحاظ سے ہم کسی کو متعین کریں, اس زمانے میں تو متعین تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بالاتفاق یہ تو معلوم تھا, اس لیے کہ جب خلافت کا معاملہ بھی پیش آیا تھا تو بس یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ یا علی رضی اللہ عنہ, لیکن اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کی فوقیت کی وجہ سے ان کو ہی حاکم بنایا گیا اور خلیفہ بنایا گیا تھا. تو ان کا کام, وہ اس وقت اپنے اونٹوں کے لیے پتے جھاڑتے ہوئے وہ اونٹوں کو پتے کھلا رہے تھے دعوت کے لیے. اچھا ٹھیک ہے چلو, اسی طرح اسی حال میں فرماتے ہیں جب دعوت میں وہ آئے تو یہ نہیں کہ اچھا میں ذرا صاف تو ہو جاؤں, ذرا ٹھیک ہو جاؤں, نہیں نہیں ہاتھ جھاڑتے ہوئے, ہاتھ پر پتے وغیرہ لگے ہوئے ہیں, ہاتھ جھاڑتے ہوئے دعوت میں آ گئے. یہ نظرات کی سادگی تھی, اپنا کام خود کرنا اور تکلف نہیں, وما انا من المتکلفین, تکلف نہیں تھا, سادہ مزاج, سادگی. اور یہی تعلیم آگے انہوں نے دی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, کتنا اونچا مقام تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا تھا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, عجیب ان کی بزرگوں کی بشان ہوتی ہے. ایک مرتبہ دعا فرماتے ہیں تو کتا نظر آتا ہے راستے میں, تو دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس کتے کے وسیلے سے تو میری دعا قبول فرما لے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم اعلیٰ چیزیں مانگتے ہیں کہ اعلیٰ چیزوں کے ذریعے سے کسی اس کے وسیلے سے. ان حضرات کی ایک شان ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھتے تھے کہ یہ کتا تو گنہگار ہے نہیں, اس پر تو کوئی گناہ ہے نہیں، تو یا اللہ یہ گناہ بے گناہ ہے تیری مخلوق، تو اس مخلوق کے وسیلے سے تو میری دعا قبول فرما لے. حالانکہ یہ وہ شخصیت تھے جن کے پاس لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے کہ ان دعا کی درخواست کرنے کے لیے اور دعا کروانے کے لیے. اور یہی رنگ ہمارے پھر بعد میں اسلاف میں چلتا رہا. ہے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہے شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، سہارنپور میں جب وہ مدرسے جایا کرتے تھے تو جب بعد کی عمر میں معذوری ہو گئی تھی تو چلنا مشکل ہو گیا تھا، ویل چیئر پر خدام ان کو تو لے جاتے تھے مکان تک. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ استنجا کا تقاضا ہے، جلدی کرو، جلدی پہنچنا ہے. اب جب تیز تیز چلیں گے تو وہاں پر جنہوں نے اس چھوٹے علاقے دیکھے ہیں، گاؤں وغیرہ کے علاقے، تو وہ کتے عام پھرا کرتے ہیں، اور اگر کوئی چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بھاگنے لگے گا تو اس کے پیچھے کتے بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اتنا تیز تیز وہ صاحب جو خادم ہوتے تھے ویل چیئر لے کے چلتے تھے کہ کتے بھی کبھی کبھی ساتھ پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے تھے، بھونکنا شروع ہو جاتے تھے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی میں تمہارا ہی آدمی ہوں، تم مجھ پر میرے اوپر کیا بھونکتے ہو. اور یہ جملہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہمارے جیسا کوئی شخص کہہ دے، وہ کبھی کبھی خادم فرماتے ہیں، بلکہ حضرت محسن مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی اس طرح کہتے ہوئے حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. یہ دل کی کیفیت تھی. ہم جیسا تو الفاظ کہہ دے گا، کہہ دے گا اور مذاق میں کہہ دے گا اور ہنس بھی لے گا شاید، لیکن یہ حضرات دل سے کہا کرتے تھے، کہ کتوں کو کہتے تھے کہ میں تمہارا ہی آدمی ہوں، میرے اوپر کیا بھونک رہے ہو، اور یہ کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے. مدینہ منورہ میں جب اس زمانے کی بات ہے جب بالکل حرم کے ساتھ ہی روڈ اور سڑک ہوا کرتی تھی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وہیں پر گاڑی لایا جاتی کہ اچھا وہاں گاڑی میں بیٹھ جائیں، تو جس وقت وہ چل لیتے تھے تو خدام کے سہارے سے، دو خادموں کے سہارے سے چل کر وہاں روڈ تک پہنچ جاتے تھے، گاڑی کا انتظار تھا. تو اب گاڑی کے آنے میں ذرا دیر تھی تو حضرت شیخ نے فرمایا مجھے بٹھا دو. جیسے کہ کھڑے کھڑے مشکل ہے، مجھے بٹھا دو. خدام نے سوچا کچھ مسلح وغیرہ کچھ بچھا لے تاکہ یہاں پر تو مٹی ہے، زمین گند ہے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے زمین پر بٹھانا نہیں چاہتے، ہاتھ ہٹایا اور خود اپنے آپ کو نیچے کر کے زبردستی بٹھا لیا. فرمایا مدینہ منورہ کے کتے ایسے ہی بیٹھا کرتے ہیں. یہ بہرحال اپنے آپ کو ان حضرات کے یہاں کوئی اپنی حیثیت اور اپنے آپ کو بڑھانا یا تکلفات یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن یہ سلسلہ وہی ہے کہ اوپر سے یہ سلسلہ آیا تھا. کراچی میں بس میں خاص ہے، انشاءاللہ باقی اس عنوان پر انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے. ہمارے اسلاف کے واقعات تواضع کے تو بہت زیادہ ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ آبتی جب لکھوا رہے تھے تو آبتی میں تواضع کے واقعات جب چلے تو سلسلہ چلتا رہا، اتنا طویل چلا کہ پھر فرمایا کہ اب میرے جو تباہ کروانے والے ہیں وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اب بس، تاکہ وہ تباعت کا وقت آ گیا تو یہ تباہ کروانے ہیں ورنہ بہت زخیم ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ اچھا اب تو اتنا زخیم ہو گیا کہ اس کو مستقل رسالے کی شکل میں بھی شاید تباہ کر لینا چاہیے. اور واقعتاً انگلینڈ سے پھر اس کو حضرت محسن مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مستقل رسالے کی شکل میں بھی الگ سے تباہ کروایا تھا، اکابر کی تواضع کے نام سے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ بیتی میں بہت واقعات اکابر کے لکھے ہیں. اس سلسلے میں بعض واقعات کا انشاءاللہ کل تذکرہ کر لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.